الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا.
بات شروع کرنے سے پہلے کچھ شکایتیں پوچھی ہیں، اس سلسلے میں ایک دو بات عرض کرتا ہوں. یہاں اعتکاف کی غرض سے مسجد میں جو جگہ دی گئی ہے وہ اعتکاف کے وقت جو سونے کے اوقات ہیں اس میں سونے کی. اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کسی کو بھی وہاں بیٹھنے نہ دیں، نماز پڑھنے نہ دیں. ظاہر ہے کہ یہ پوری مسجد اخیر پر اور اوپر بھی جو حصہ ہے وہ بھی اور دونوں طرف وہ دیے جا چکے ہیں. اعتکاف کی اندر بیٹھنے والوں کو سونے کے لیے. اب اگر آپ اس جگہ کسی دوسرے کو نماز نہ پڑھنے دیں تو اس کا مطلب ہے کہ باہر ہم بورڈ لگا دیں کہ بھائی یہاں مسجد تو بھری ہوئی، سب جگہ تقسیم ہو گئی ہے، کوئی نیا آدمی نماز کے لیے نہ ہو. یہی مطلب ہوا. اور وہ جو وہاں حال میں جن کو رکھا گیا ہے خیر متقی، ان کو نہیں کہا جائے کہ تم وہاں نماز پڑھو. یہ کون سا طریقہ پتا نہیں. اس سال ایسے لوگ آ گئے ہیں بے اسکولیاں کرنے والے، جس کی وجہ سے بس سنتے ہیں تو طبیعت پر بڑا اثر ہو. یہ آئندہ تو اس کے لیے ہمیں سوچنا پڑے گا. یہ آنے کے لیے باقاعدہ جب تک دیش کی اجازت نہ رہے اور اس سلسلے میں ہمیں اطمینان نہ ہو جائے وہاں تک نہیں، اس طرح ہمیں اس کو بنانا پڑے گا. یہ جو بار بار ہدایتیں کی جاتی ہیں، تنبیہ کی جاتی ہے، اس کے باوجود اس پر عمل نہیں کرتے اور جو ہے اپنی ہی چلاتے رہتے ہیں. جب تو تنبیہ کرنے والے ان کو بھی جو ہے الٹ کر جواب دیتے ہیں. یہاں کا کیا واسطہ ہے؟ خانقاہ میں آنے کا مقصد کیا؟ اپنے گھر رہو، جاؤ وہاں جس طرح اپنی مرضی کے مطابق چاہو کرتے رہو. یہاں آئے ہیں کہ یہاں کے اصول کے مطابق چلنا. حضرت شیخ رحمۃ اللہ نے یہاں دیکھا کہ جو ضوابط کے خلاف کوئی بڑے سے بڑا آدمی بھی ذرا یہ کرتا تو حضرت ایسی سخت دانت پھلاتے تھے. ایک مرتبہ ہاں حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں رات کو دس یعنی رمضان کے اندر سردی کے رمضان تھے، وہاں دس بجے بعد جو ہے وہاں دروازہ بند ہو جاتا تھا یہاں سے. تو عام طور پر چائے کے ہوٹل وغیرہ جو چائے کی دکان ہے وہاں باہر تھی، تو باہر سے چائے آنے سے کسی کو پینی ہو تو بعض مرتبہ یہ معتقین جو ہے وہ کھڑکی کے اندر سے جالی میں سے وہ ہوٹل والے سے چائے لیا کرتے تھے. ایسا ہوتا اس کا جب پتہ چلا حضرت کو، حضرت نے فرمایا بھائی ایسا بھی کوئی نہ کرے. حضرت مولانا ہاشم بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے تعلیم دیوبند کے مدرس تھے، وہی سے احتکاب کے اندر آپ نے سنا ہوگا حضرت سے احتکاب کا جو بیان آیا اس میں سخت کا مختصر سلسلہ ہے. ان کو پتا نہیں تھا کہ حضرت کی طرف سے پابندی ہے. انہوں نے چائے منگوائی وہاں پر حضرت کا وقت تھا, حضرت اس وقت نکالو ان کا بستر نکالو ان کو نکالو. کوئی روی آئے کھڑے ہیں اتنے بڑے آدمی وہاں کھڑے کھڑے رو رہے ہیں جو ہے وہ ایک دم زور زور میری بول رہے مجھے بتانا. حضرت یہ جو اس طرح کی جو اصولیاں کرتی ہیں یہ اصولیاں یہاں مجمع میں نہیں کام دی. ایک نظام ہے, اس نظام کو صحیح طریقے سے اسی وقت چلایا جا سکتا ہے جبکہ اس کے لیے جو اصول ضوابط مقرر کیے ہیں اس کے خلاف جب کوئی کرے گا یہ نظام نہیں چل سکتا. ہم اپنے اس نظام یہاں اس لیے ہم ہیں کہ ہم اپنے نظام کے مطابق ایک کام کر رہے ہیں. جو ہمارے اس نظام میں خلل ڈالے گا سمجھا ہوگا, اپنا کام کرو اپنا راستہ پکڑو. ایسا آدمی ہرگز یہاں نہیں چاہیے. میں اپنے کام کرنے والوں کے خاص نظام سے کہہ دیتا ہوں ایسے اسی وقت روانہ کر دو, پوچھنے کی ضرورت نہیں. یہ جو طریقے ہیں آپ لوگوں نے اپنائے ہیں اس طرح اور تنبیہ کرنے پر بھی جو ہے اس سے باز نہیں آتے بلکہ الٹ کا جواب دیتے ہیں اور اپنی ضد پر اڑے رہتے ہیں, ایسوں کی یہاں کوئی ضرورت نہیں. آپ کان کھول کر کے یہ بات سن ان شاء اللہ آئندہ تو اس کا اہتمام ہی کریں, بلکہ ابھی بھی اگر اندازہ ہوگا تو ایسوں کو بلا کر کہیں گے تم نے کہاں اجازت. یہاں آنے کا مقصد یہ ہے کہ اپنی زندگیوں کو ٹھیک طریقے سے گزارنے کا طریقہ ہم یہاں سیکھیں اس کے مطابق رہیں. ہم تو کبھی وہاں حضرت رحمۃ اللہ علیہ یہاں بعد رمضان میں جانا رمضان گزارنے کا موقع آیا کئی کئی رمضان گزارے پورے پورے کبھی جو ہے کوئی وہاں کے ضوابط اور وہاں کے جو قوانین اس کی خلاف ورزی کرنے کا کوئی تصور ہی نہیں کرتا. تصور ہی ہم سمجھتے تھے کہ ذرا سی یعنی بے خبری میں یعنی ان کو پتا نہ ہو ہم اپنے طور پر کچھ کیسے کر لیں تو بھی یہاں کا جو فائدہ ہے وہ آپ کو یہاں پر رہ کر کیا آپ ان چیزوں کا اہتمام کریں اوقات کو صحیح بتائیں جائیں اس طرح روکیں گے. جیسا میں نے کہا کہ ہم بورڈ لگا دیں کہ یہاں نئے آدمی کے لیے تو نماز میں کی جگہ ہے نہیں, یہاں تو سب جگہیں الاٹ کر دی گئی کوئی نماز نیا نمازی آئے گا ہمیں دروازہ ہی بند کر دیں. کوئی طریقہ تھا اس طرح کسی کو بھی وہاں دور تک جو ہے لوگ آنے کسی کو بیٹھنے نہیں دیتے طریقہ اذان ہوئے آپ اپنی آپ کو وہی نماز پڑھنی ہے تو آپ اذان ہوتے اپنی جگہ پر پہلے سے تیار ہو کر بیٹھ جائیں گے. آپ بیٹھیں گے تو کوئی آپ کو وہاں سے اٹھائے گا, لیکن آپ تو جگہ آپ کی خالی چھوڑ رہے ہیں ادھر ادھر مٹر گشت کر رہے ہیں اور جو ہے کوئی آ کر کے بیٹھا ہے آپ اخیر وقت میں جب اقامت کا وقت آئے گا آپ آ کر کے اس کو اٹھا کر کے پیچھے بھگانے کی کوشش کر. یہ صحیح طریقہ بہرحال یہی اور دوسرے کی جتنی چیزیں سلسلے میں کہیں جا رہی ہے اس کا اہتمام ہو, اس کے اندر جو ہے کبھی کوتا ہی نہ بڑھتے, اس کے طبیعت پر بھی بڑا اثر ہوتا ہے. اس طرح کی باتیں جو سنتے ہیں بہرحال ضرورت ہے کہ یہاں کے ان اصول کو سامنے رکھ کر کے آپ زندگی یہاں کے اوقات کو گزاریں. یہ جو ابھی آپ کے سامنے آیت کریمہ پڑھی ہوئی اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کو توبہ کا حکم دیا ہے. توبہ یہ نہایت ضروری اور اہم عمل ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ سے فرماتے ہیں کہ جو لوگ راہ سلوک کے اندر قدم رکھتے ہیں ان کا پہلا کام جو ہے وہ توبہ. ویسے بھی کوئی بھی آدمی دین پر چلنے کا جب ارادہ کرے گا اس کی شروعات ہی توبہ سے ہوتی ہے. اس لیے توبہ اپنے اندر بڑی اہمیت رکھتی ہے. توبہ یہ عربی زبان کا لفظ ہے, تاب یتوب کا معنی ہے لوٹ. گویا جو آدمی گناہ کے راستے پر چل کر اللہ سے ہٹ گیا ہے وہ گویا نیکی کا راستہ اختیار کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ رہا, اسی لیے اس کو توبہ سے تعبیر کرتے ہیں. اور توبہ کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف بھی کی جاتی ہے, بندے کی طرف جب ہوتی ہے بندے بندہ اس کا جو ہے ہوتا ہے اس کی نسبت ہوتی ہے تو الہ آتا تفسیرہ, اور اللہ کی طرف ہوتی ہے تو الا آتا. اللہ کسی بندے کی توبہ قبول کریں, توبہ کی توفیق عطا فرمائیں, تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف اس چیز پر اللہ کے پاک ناموں میں اتنا میں تواب, اور وہاں پر بھی یہ رجوع اور لوٹنے والا معنی بھائی طور پایا جائے گا کہ جب بندہ معصیت کا راستہ چھوڑ کر کے اطاعت کا راستہ اختیار کرے گا, گناہ کی راہ سے جو ہے لوٹ کر کے نیکی کی راہ پر آئے گا, تو اللہ تعالیٰ نے بھی اس کو جو اپنی رحمت سے دور کر دیا تھا دوبارہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کا معاملہ اس کے ساتھ شروع کرے, گویا اللہ اپنے انعامات کے ذریعے سے اس کی طرف لوٹتے ہیں, اس معنی کر کے توبہ کے لفظ کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف بھی کی جاتی ہے. تو بہرحال یہ توبہ جو ہے یہ بڑی اہمیت رکھتی ہے, ہم اور آپ اس کا بڑا اہتمام کریں, بڑے مراتب اور ان کے مقامات تو دور کی بات ہے, ابھی تو ہم نے مقام توبہ کو ہی درست نہیں کیا, اپنے آپ کی توبہ کو جس طرح کامل اور مکمل کرنا چاہیے اور اس کے تقاضوں کو پورا کرنا چاہیے نہیں کیا ہے, ضرورت ہے کہ اس کی طرف خاص توجہ کی جائے. توبہ میں کیا ہوتا ہے, علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے ریاض الصالحین میں مسلم شریف کی شرح میں توبہ کے شرائط ذکر کیے ہیں, اس میں پہلی شرط یہ ہے اَن يُقْلِعَ عَنِ الْمَعْصِيَةِ, کہ آدمی جس گناہ سے توبہ کر رہا ہے, جن گناہوں کا ارتکاب کر رہا ہے, اول وہلے میں ان گناہوں کو چھوڑ دے, اس گناہ پر باقی رہتے ہوئے توبہ نہیں ہو سکتا. توبہ کے لیے وہ پہلی شرط یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو اس گناہ سے نکال دے اور اس گناہ کو چھوڑ دے, گناہ پر باقی رہتے ہوئے توبہ کا تحفظ نہیں ہو. یہ بعض لوگ جو ہیں گناہ کرتے جاتے ہیں اور توبہ میری توبہ اللہ میری توبہ اس کے پاس استغفر اللہ جو ہے اپنے گالوں کے اوپر انگلیاں لگاتے رہتے ہیں, یہ توبہ نہیں. بقول حضرت شکی مقصد صاحب دامت برکاتہ ہوں کے کہ بعض لوگ جو ہیں وہ اجنبی عورتیں جا رہی ہیں ان کی دیکھے رہے دیکھے چلے جا رہے ہیں اور پھر توبہ دبا دو کسی کے پتہ نہیں ہو, یہ جو ہے کا نام توبہ نہیں. توبہ پہ پہلا مرحلہ پہلا کام یہ ہے کہ آدمی ہر اپنے گناہوں کو جس میں وہ ابتلا ہے چھوڑ دے. یہ تو ایسا ہی ہے جیسے ایک آدمی نجاست کے گڑے میں پڑا ہوا, ایک گڑا ہے کھڈا جس کے اندر پیشاب پاخانہ ہے, ایک آدمی اس کے اندر پڑا ہوا, اب یہ آدمی اگر اپنے آپ کو اس نجاست سے پاک کرنا چاہتا ہے تو ظاہر ہے اس گلے میں رہتے ہوئے پاک ہو سکتا, وہ اس کے اس گلے میں رہتے ہوئے ساری دنیا کا پانی اس کے اوپر بہا دیا جائے تو بھی وہ ناپاک کا ناپاک رہے گا, وہ اگر پاک ہونا چاہتا ہے تو ہم کہیں گے پہلے تم گلے سے باہر آؤ, اس گلے میں رہتے ہوئے نہ تو تمہارا جسم پاک ہو سکتا ہے نہ کپڑے پاک ہو سکتے, ساری دنیا کے دریا بہا دیے جائیں تبھی یہی کیسے ہو. پہلا کام یہ ہے کہ اس گڑے سے باہر آؤ, اس کے بعد دو ڈول بھی اس کے جسموں پر ڈال دیں گے تو پاک ہو. باہر آ یہ گناہ جس گناہ کے اندر وہ مبتلا ہے اس گناہ کو چھوڑ, آج کل لوگ توبہ کی حقیقت سے ہی واپس توبہ کس کو دیں, استغفار جو ہوتا ہے جس میں آدمی اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی مغفرت چاہتا, استغفار میں تو زبان سے آدمی اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کو معاف کرنے کی درخواست دیتا ہے, استغفار میں بھی ویسے استغفار اگر توبہ کے طور پر ہے تو وہاں پر بھی گناہ سے باز آنا ضروری ہے, لیکن بہرحال گناہ پر قائم رہتے ہوئے توبہ تو ہو نہیں سکتی, استغفار ہو سکتا ہے. علماء نے لکھا ہے بعض گناہ ایسے ہیں کہ بھائی آدمی اپنی زندگی کا جائزہ لے رہا ہے اور سب گناہ چھوڑے, بعض ایسے ہیں کہ اس وقت تو چھوڑنا مشکل ہے, مثلاً اس کا ذریعہ معاش, ایک آدمی ہے بینک کی نوکری کرتا ہے, اب اس کا ذریعہ معاش بھی حرام, اب سارے گناہ چھوڑ دے گا لیکن یہ چھوڑنے جائے گا تو کھانے پینے کا مسئلہ آ جائے گا, اب یہاں پر یہ ہے کہ علماء نے لکھا ہے کہ اس کو چاہیے کہ وہ پہلے اپنے لیے جائز اور حلال ذریعہ معاش تلاش کرے اور وہ بھی اسی تندہی کے ساتھ اور اسی وہ شدت اور قوت کے ساتھ جیسے وہ آدمی جس کے پاس کوئی ذریعہ معاش نہ ہو. یہ نہیں کہ ہمارا تو کام چل رہا ہے اطمینان کی کئی میرے بھی کوئی کسی نوکری تو دیکھ لیں گے. ایسا نہیں جیسے کوئی آدمی خالی ہو بغیر جاب کا ہو اور وہ جس طرح پوری تندہی کے ساتھ اور پوری توجہ کے ساتھ کہیں سے بھی مل جائے نوکری, چھوٹی موٹی بھی, کم تنخواہ والی بھی, تو اس کو بھی قبول کر لیتا ہے. اس انداز سے جو ہے اس کی جستجو ہے. اور جب تک کہ یہ جب تک کہ نہ ملے وہاں تک یہ اپنی اس نوکری پر باقی رہے گا, لیکن یہ ہے گناہ. اب یہاں توبہ تو اس یہ گناہ کے کام سے توبہ تو اس کے لیے ممکن ہے نا, استغفار کرتا رہے گا اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہ, اللہ میں چاہتا ہوں کہ اس سے اپنے آپ کو نکال لوں, اس کی جستجو میں بھی لگا ہوا ہوں, تو میرے اس گناہ کو معاف کر. دیکھو یہاں استغفار ہے لیکن یہاں توبہ تو ہو نہیں. بات سمجھ آ رہی؟ اور کئی فرق کیے ہیں علماء نے توبہ اور استغفار میں. استغفار دوسروں کے لیے ہو سکتا ہے, توبہ نہیں ہو سکتا. یعنی ایک آدمی گنہگار ہے, اس گنہگار کے لیے آپ نے اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے, تو دیکھو یہ استغفار دوسرے کے لیے ہوا. لیکن توبہ تو وہی کرے گا جو گنہگار ہے وہی. اس لیے کہ توبہ کا مطلب تو یہی ہے کہ اپنے آپ کو گناہوں سے باز رکھے. تو بہرحال کہنے کا حاصل یہ ہے کہ گناہ پر باقی رہتے ہوئے توبہ نہیں ہوتا. بہرحال آدمی کو چاہیے کہ آج ہم اپنے سارے گناہوں کا جائزہ لیں اور ان تمام گناہوں, بہت سے گناہ تو وہ ہیں جن کو گناہ بے لذت کہا جا سکتا ہے, ان گناہوں کو چھوڑنے کی وجہ سے ہمارا کوئی جو ہے دنیاوی نقصان بھی نہیں. جیسے ایک آدمی کا بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں جس کے چھوڑنے کی وجہ سے بظاہر اس کو دنیاوی نقصان معلوم ہوتا ہے. جیسے ایک آدمی جس کا ذریعہ معاش حرام ہے, بینک کی نوکری ہے, شراب کی تجارت ہے, وہ چھوڑے گا تو یہ سمجھتا ہے کہ میں تو بھوکے مر جاؤں گا. تو وہاں گنجائش اس معنی کر کے دی ہے کہ اگر اس کو ہم ابھی سے چھڑوا دیں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اس سے کسی بڑے گناہ کے اندر مبتلا ہو جائے. تو احوان البلیتین کے طور پر علماء نے اس کو یہ کہتے ہوئے گنجائش دی ہے کہ اپنے آپ کو گنہگار سمجھتے ہوئے اے میں گنہگار ہوں اور اپنے گناہ سے اللہ سے مغفرت چاہتے ہوئے کوشش کرے, اور جب دوسرا ذریعہ اجتماع حلال جائز مل جائے تو اپنے آپ کو اس سے نکال دیں. تو بہرحال پہلی بات میں یہ کر رہا تھا کہ توبہ میں اب گناہوں سے اپنے آپ کو نکالنا ضروری. جب تک گناہ چھوڑیں گے نہیں وہاں تک تو آج تک بہت سے لوگ توبہ کی حقیقت سے ہی بات ہوئی. اب گناہ پر اپنا اصرار چل رہا ہے اور یوں سمجھتے ہیں کہ میں نے توبہ کر دی, نہیں. تو بہرحال پہلی بات تو یہ تھی ان یقلیہ عن المعصیہ, گناہ سے معصیت سے باہر آ. دوسرا ان یلدہ علیہا کہ علی فعلہا, کہ معصیت کا اب تک جو ہم سے ارتکاب ہوا اس پر آدمی کو دل میں ندامت ہو. یعنی اب تک جو گناہ کرتے رہے ان گناہوں کی وجہ سے دل میں ندامت. ندامت کیا؟ ندامت کہتے ہیں تعلم القلب, آدمی کے دل کا دکھی ہونا, آدمی کا اپنے دل میں درد اور تکلیف محسوس کرنا کہ ہائے میں نے کیا کیا, میں نے اپنے محبوب کی, اپنے آقا کی, اپنے خالق و مالک کی نافرمانی. اس کے ساتھ محبت کا تعلق ہوتا ہے. اس محبوب کے ناراض ہونے کی صورت میں محیط کو چین اور سکون حاصل. ایک آدمی کا محبوب اس سے ناراض ہے تو دسترخوان لگا ہوا ہے, بہترین سے بہترین کھانے چنے ہوئے ہیں, تو بھی اس کو کھانے میں مزہ نہیں آ رہا. اسباب راحت ہوتے ہوئے وہ راحت محسوس نہیں کرتا, اس کو یہ احساس کھائے جا رہا ہے کہ میرا محبوب اس سے ناراض. محبوب کی ناراضگی اس کے دل کو ایسا بے چین بنائے ہوئے ہے اس کی وجہ سے اس کو سکون حاصل بھی بچوں میں ہے, اسباب راحت میں ہے, اس کے باوجود اس کو سکون اور راحت نہیں, کیونکہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرا محبوب اسے حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ جو محبت کی تعلق تھا, اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو محبت کی تعلق تھا, اس کا نتیجہ کیا تھا کہ کوئی معمولی تھا یہ گناہ سرزد ہو جاتا تھا, تو جب تک کہ توبہ نہ کر لیتے, جب تک کہ اس سے اپنے آپ کو پاک صاف نہ کر لیتے, وہاں تک ان کو سکون اور چین. صحابہ کو اگر یہ اندازہ ہو جائے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ سے ناراض, تو ان کا چین اور سکون چھن جاتا تھا. دیکھو آپ نے حکایت صحابہ سنی ہوگی فضائل اعمال کے اندر, حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے بہت سارے واقعات نقل کیے ہیں. ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے, اور آپ نے قبا نما مکان دیکھا بڑا پوچھا یہ کس کا ہے, لوگوں نے بتلا جن کا تھا ان کا نام لیا, بات ہو گئی. اس کے بعد وہ جن صحابی کا وہ مکان تھا جنہوں نے بنایا تھا یہ وہاں تھے نہیں, اس وقت بعد میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بابرکت مسجد میں لوگ حاضر ہوئے اور انہوں نے سلام کیا تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا چہرے انور پھیر رخ پھیر ان کو اس کی وجہ سے بڑا دکھ ہوا. انہوں نے دوسرے لوگوں سے پوچھا کہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جو ہے ناراضگی محسوس کر رہا ہوں, کیا بات ہے آپ لوگوں کو بتایا. لوگوں نے کہا ہمیں معلوم نہیں, ہاں اتنی بات ہے کہ آپ نے جو نیا مکان بنایا ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وہاں سے گزر ہوا, آپ نے کیا شادی اس کا تو بتایا گیا آپ کو کہ آپ تمہارا ہے. وہ سمجھ گئے فوراً گئے اس مکان کو اٹھا دیا گیا دیا. اور آنے کے بعد بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ نہیں بتا رہے ہیں کہ اللہ کے رسول آپ کے دل میں جو کانٹا تھا وہ میں نے دور کر دیا, نہیں, ہمارا اور آپ کا معاملہ تو کیسا, اپنے بڑوں کے ساتھ بھی جب کوئی ایسی صورت پیش آتی ہے نا ایسا جیسے احسان جتا رہا ہے, حضرت آپ کو تکلیف ہوتی تھی میں نے یوں کر دیا کیونکہ حضرت پر بڑا احسان کیا. یہاں ان صحابی نے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سچ نہیں بتلایا کہ میں اس کو ڈھا کر کے آیا, وہ تو بعد میں دوسرے موقع پر خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادھر سے گزر ہوا اور وہ مکان وہاں نظر نہیں آیا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا بھئی یہاں ایک مکان تھا قبا نما اس کا کیا ہوا, تو لوگوں نے بتایا کہ وہ مکان والے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے اور آپ نے ان سے بے رخی کا معاملہ کیا, انہوں نے تحقیق کی تو مکان بتا دیا. انہوں نے آ کے نہیں یہ حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین ادب کے پتلے تھے, ادب تو ایسا ان میں پوٹ پوٹ کر کے بھرا ہوا تھا کہ ہم اور آپ کو اس کا تصور بھی نہیں, کیونکہ محبت تھی نا, محبت تجھے خود آداب محبت سکھا دے گی. حضرت مولانا عزیز صاحب کاندھلی رحمۃ اللہ علیہ غزوہ بدر کی زیر میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو واقعہ آتا ہے کہ جو قیدی پکڑے گئے تھے وہ حضرات صحابہ کے حوالے کیے گئے, لیکن زمانے میں کوئی جیل ویل تو تھی نہیں, کیوں مستقل عمارت جیل کی ہوتی جس میں ان قیدیوں کو رکھا جاتا. صحابہ جن جن صحابہ نے جس کو بھی دشمن کے جس آدمی کو پکڑا تھا اس کو ان کے حوالے کر دیا گیا کہ تم اپنے گھر میں رکھ لوں باندھ کر کے. تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک انصاری صحابی کے اس میں تھے, تحویل میں تھے, انہوں نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس رسی سے باندھا تھا وہ ذرا کس کر کے باندھی تھی جس کی وجہ سے ان کو تکلیف ہوتی تھی, اس تکلیف کی وجہ سے رات کو ان کے زبان سے آہ آہ کی آواز نکلتی تھی. صبح کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ عباس کی آہ نے آج میری نیند اڑائی. یہ سن کر کے ظاہر ہے ان صحابہ انہوں نے معاملہ تو ٹھیک کر لیا, لیکن اس کی تلافی کرنے کی شکل یہ آئی سامنے ان کی طرف سے, صحابی کی طرف, صحابہ کی طرف سے, کہ جس وقت ان قیدیوں کے سلسلے میں یہ فیصلہ ہوا کہ میں ان کو فدیہ لے کر کے چھوڑا جائے, تو کیونکہ حضرت عباس کی قیدی تھی تو حضرات انصار نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول آپ ہمارے بھانجے ابن اختنا ہمارے بھانجے کو بغیر فدیے کے یوں ہی چھوڑ دی. دیکھو اصل تو یہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مفتا بغیر فدیے کے چھوڑوانا اس لیے چاہتے تھے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں, لیکن اگر یوں عرض کرتے کہ اللہ کے رسول آپ اپنے چچا کو بغیر فدیے کے چھوڑ دیجیے تو گویا یہ ایک طرح کا احسان دھرنا ہوتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر, لیکن نہیں, یہ یوں کہتے ہمارے بھانجے. بھانجا اس لیے کہا کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد جو تھے عبد المطلب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دادا, یہ جو ہے ان کی والدہ اسی انصار کے خاندان سے تعلق رکھتی تھی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا جو ہاشم ہیں ان کا نکاح یہاں مدینہ منورہ میں ہوا تھا, کیونکہ مکہ والے تجارت کی غرض سے شام آتے جاتے تھے اور شام کے راستے پر جو مدینہ پڑتا تھا اسی لیے مکہ والوں کے مدینہ والوں کے ساتھ تعلقات تھے. مدینہ والے بھی جب عمرہ یا حج کے لیے آتے تھے ان کے یہاں ٹھہرتے, یہ لوگ بھی جب تجارت کے لیے شام آتے جاتے تھے ان کے یہاں قیام کرتے تھے, اسی لیے دوستیاں بھی. تو بہرحال حضرت ہاشم جو ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا, تو وہاں ایک لڑکی کے متعلق پتہ چلا وہ بڑی خوبیوں اور کمالات والی ہے, تو ان کے ابا کو انہوں نے پیغام نکاح دیا کہ مجھے اس سے نکاح کرنا. انہوں نے اس شرط کے ساتھ منظور کیا کہ میں اپنی لڑکی کو مکہ نہیں بھیجوں گا, یہی رہے گی, آپ جہاں رہے یا آتے جاتے یہاں قیام کرتے رہے. وہ آپ ٹھیک ہے, اس شرط کے ساتھ منظور کر لیا اور حضرت ہاشم اسی طرح آتے جاتے وہاں ٹھہرتے تھے. تو انہی سے یہ عبد المطلب پیدا ہوئے. عبد المطلب بھی اسی لیے کہتے ہیں کہ ان کا نام تو ہے شیبہ. پیدا ہوئے تو ان کے سر کے اوپر کچھ بال سفید تھے, عربی زبان میں سفید بال کو شیبہ کہتے ہیں, تو ان کا نام اسی لیے شیبہ تھا. بہرحال جس سے ان کے بیٹے وہیں سے اپنی ننیال, جس وقت ہاشم کا انتقال ہوا تو ہاشم نے اپنے بھائی مطلب کو, اس لیے کہ یہ چار بھائی تھے عبد مناف کی چار اولاد, ہاشم مطلب نوفل اور عبد شم, تو یہ ہاشم اور مطلب ان دونوں کی جوڑی آپس میں معاہدہ اور عبد مناف یہ نوفل اور عبد شم سے. تو بہرحال ہاشم نے وصیت کی تھی اپنے بھائی مطلب کو, میرا بیٹا وہاں ہے جب کچھ سیاح ہو جائے تو جائے. چنانچہ حضرت عبد المطلب جب 5-6 سال کے ہوئے تو مختلف وہاں گئے اور اپنی نتیجے کو وہاں سے لے آئے ننیال سے مکہ مکرمہ. تو اس زمانے میں کوئی آدمی کہیں سفر میں گیا ہوا ہو اور واپس آ گئے اور اس کے ساتھ کوئی بچہ ہو, تو عام طور پر اس زمانے کے حالات کے پیش نظر لوگ یہ سمجھتے تھے کہ کوئی غلام خرید کر کے لایا ہے. تو جب ان کو اپنے اونٹ پر اپنے پیچھے بٹھا کر کے لائے, لوگوں نے دیکھا کہ مختلف کے اونٹ پر ان کے پیچھے کوئی بچہ ہے, لوگوں نے کہنا شروع کر دیا عبد المطلب. یہ عبد المطلب نام اسی لیے پڑا. تو بہرحال یہ حضرت عبد المطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دادا ہیں وہ بھانجے ہوتے, حضرت عباس کی والدہ وہاں کی نہیں تھی, لیکن بہرحال ان کے والد بھانجے اسمانہ کر کے ان کو بھانجا کہا. تو بہرحال انہوں نے درخواست سے یہ کی حضرات انصار نے کہ اللہ کے رسول ہمارے بھانجے کا فدیہ آپ معاف کر دیں. تو حضرت مولانا ادریس صاحب کنگل جن کو لال ماتے کے دیش میں حضرات صحابہ کا ادب کیسا ہے کہ اصل تو یہ ان کا فدیہ اس لیے چھڑوانا چاہتے تھے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں, لیکن اگر اس درخواست کے موقع پر علت میں یہ بات پیش کی جاتی تو گویا ایک طرح ان کا احسان ہوتا کہ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی کہنا چاہتے ہیں کہ آپ اگر اپنے چچا کو بغیر فدیے کے چھوڑ دیں گے تو ہماری طرف سے کوئی اشکال نہیں ہے, وہ ایک احسان نہیں. یہاں یوں عرض کرتے ہیں ہمارے بھانجے کو بغیر, وہ اگر حضور اجازت دے دیتے ہیں تو ہمارا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نہیں بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پر احسان. یہ حضرات صحابہ کا ادب تھا. تو بہرحال میں یہ عرض کرنا چاہتا تھا کہ یہ صحابی جنہوں نے اپنا کنبا ڈھا دیا, یہ بھی کیا ہوا کہ کنبا ڈھانے کے بعد آ کر کے عرض کر رہے ہیں کہ اللہ کے رسول آپ کی ناراضگی جب میں نے محسوس کی اور اچھا پتا چلایا تحقیق کی تو میں آپ کی ناراضگی کی جو وجہ تھی وہ دور کر دی. تو بتانا یہ چاہتا تھا کہ دیکھو یہ محبت, اس محبت کی وجہ سے ان کو چین نہیں پڑا جب تک کہ اس مکان کو ڈھا دیا. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ لکھا ہے کہ وہ ہجرت کر کے حبشہ گئے تھے اور حبشہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے تھے. تو جس زمانے میں وہ حبشہ ہجرت کر کے گئے تھے اس زمانے میں نماز میں ضروری بات چیت کرنے کی, سلام کا جواب دینے کی اجازت تھی. بعد میں بقوم للہ قانتین والی جب آیت نازل ہوئی اس نے آ کر نماز میں بات چیت کرنے والے حکم کو اور سلام کے جواب دینے والے حکم کو منسوخ کر دیا. تو بہرحال حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں جب حبشہ سے مدینہ منورہ حاضر ہوا تو جس وقت میں حاضر ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں مشغول تھے, تو میں نے سلام کیا اور نماز کی مشغولی کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب نہیں دیا. اب یہ یوں سمجھ رہے ہیں اس لیے کہ جس زمانے میں وہاں سے گئے تھے ان کے ذہن میں یہی ہے کہ نماز کے اندر سلام کا جواب دیا جا سکتا ہے, اس لیے انہوں نے سلام کیا نہ کیوں کرتے. بارہ جواب جب نہیں ملا تو ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے سامنے میری زندگی کا اگلا پچھلا سما گیا. حضور کے جواب نہ دینے کی وجہ سے گویا میرے دل پہ یہ ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے اور گویا میرا پورا کچا چٹھا میرے لیے دل پر دماغ اور ذہنی چلنے کے سامنے آ گیا کہ میں نے آخر کون سا وہ قصور کیا جس کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوا. یہ سوچنے لگا تو دیکھیے ان سے حضور کی یہ جو جواب نہ دینا یہ بھی بڑا. آج میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا, سلام پھیرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب بھی دیا اور فرمایا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ جس طرح چاہتے ہیں اپنے حکم میں تبدیلی کرتے ہیں, پہلے نماز کے اندر سلام کا جواب دینے کی اجازت تھی, اب نہیں, اس لیے میں نے جواب دیا. تب ان کو اطمینان ہو. تو بہرحال محبت جو ہوتی ہے اس محبت کی وجہ سے محبوب کی ادنا سی ناراضگی بھی آدمی برداشت بندہ اللہ کا گناہ کرے نافرمانی کرے تو ظاہر اللہ تعالیٰ کیا ہوں گے ناراض. یہ ساری خرابیوں کی جڑ جو ہے دنیا کے اندر وہ سب گناہ ہی تو ہے, اسی گناہ ہی کے نتیجے میں سب کچھ ہو رہا. اللہ تعالیٰ نے حضرت انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا جو سلسلہ جاری فرمایا وہ اسی لیے. گناہ کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرنا, کوئی کام اللہ تعالیٰ نے کرنے کے لیے فرمایا اس کو نہیں کرنا, اور کسی کام سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا اس کو کرنا. تو یہ گویا عوامل کی خلاف ورزی کرنا, عوامل پر تو عمل ہونا چاہیے لیکن نہیں کیا, یا نواہی کا ارتکاب کرنا, یہ جو ہے گناہ. حضرات انبیاء کا یہ سلسلہ اس لیے جاری, اسی گناہی کی وجہ سے شیطان جس نے ایک روایت سے پتہ چلتا ہے 7,00,000 سال اس نے اللہ کی عبادت کی. کتنی؟ 7,00,000. ہم اور آپ کا ابھی ہاتھ جاگنے کے بعد ایسے ایسے مغرور ہوتے ہیں جیسے ابھی حضرت جبریل وہی لے کر ہم پر آنے والے ہیں. آدھی رات کی عبادت میں ہمارا یہ حال ہو جاتا. شیطان نے 7,00,000 سال اللہ کی عبادت کی, اللہ کی جب حکم کی خلاف ورزی کی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی بارگاہ سے منظور کیا. قوم عاد کتنی کتنی ترقی یافتہ قوم, لیکن اس نے اللہ کے حکم کو توڑا, اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر تیز و تند آندھی بھیجی اور جو ہے ایسے 8 دن تک وہ ہوا چلتی رہی, 8 دن اور 7 راتوں تک, کہ اس میں وہ سب ختم کر دیے. بڑے اونچے ٹیل ٹول والے قد و قامت والے اللہ لم قرآن میں باری تعالیٰ فرماتے ہیں لم یخلق مثلہ. اللہ تعالیٰ کی قوم کو متعلق فرمائے لم یخلق مثلہ. آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ کیسی کچھ قوت اور طاقت والی ہوگی, پھر بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو ہلاک و برباد کیا. کیوں؟ وہی اللہ کے نام فرمائے. قوم سمود کو کیوں؟ ان پر ایک چنگاڑ, ایک سخت گویا آواز جس سے ان کے کلیجے پھٹ گئے. اور حضرت جو ہے شعیب کی قوم, انہوں نے جو ہے ان پر عذاب آیا تھا آگ کا, جیسا کہ بعد روایتوں میں یوم عذاب یوم الذلہ جس کے متعلق روح المعانی کے اندر ہے کہ وہ 8 دن تک جو ہے اتنی سخت گرمی پڑی کہ کنوؤں تالابوں جھیلوں سب دریاؤں کا پانی خشک ہو گیا. اس کے بعد جو بادل آیا کالا کالا بادل, یوں سمجھے کہ پانی برسائے گا, اور گرمی کی وجہ سے بے چین تھے سب, اسی امید میں کہ پانی برسے گا تو ہم ہماری گرمی دور ہو, بادل کے نیچے آ گئے نہ آئے پاک آگ برسائی اور پاک برباد. اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بادل دیکھتے تھے تو ابھی آپ جو ہے بے چین ہوتا ہے, جب تک کہ بارش نہ ہو جائے وہاں تک آپ کو بے چینی رہتی تھی, ہوا ذرا تیز چلتی تھی تو آپ بے چین ہو جاتے تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول, لوگ بادل دیکھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں کہ بارش آئے گی, اور آپ کو ہم نے دیکھا کہ بادل دیکھ کر آپ پر ایک بے چینی کسی کیفیت تاری ہوتی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جواب میں فرمایا کیا اس بات کا کیا اطمینان ہے کہ یہ بادل بارش ہی برسائے. دوبارہ یہ جو عذاب آئے ان قوموں کے اوپر ہو جاتا ہے, ساری ساری قومیں برباد کر دی گئی انہیں گناہوں اور معصیت کی وجہ سے. حضرت زبیر ابن نفیع بڑے تابعی ہیں جلیل القدر, وہ فرماتے ہیں کہ جب قبرص فتح ہوا, یہ سائپرس جس کو کہتے ہیں پورا ایک جزیرہ ہے, تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں فتح ہوا تھا, تو میں نے دیکھا کہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کونے میں بیٹھ کر کے رو رہے. پوچھا کہ حضرت یہ تو خوشی کا موقع ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام اور مسلمانوں کو فتح اور کامرانی نصیب فرمائی. کہا ہے زبیر نہیں دیکھتے کہاں تو یہ لوگ جو ہیں برتر اقتدار تھے, عزت کے مالک تھے, آج یہی جو ہیں وہ اللہ کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے ذلیل اور رسوا ہو گئے. یہ آدمی اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو ذلت اور رسوائی, گناہ جو ہے نا آدمی کو چین سے بیٹھنے نہیں دیتا. گناہ کی خاصیت یہ ہے کہ اس کی وجہ سے ویسے بھی دل میں کیا ہے, بے چینی رہتی. جتنے بھی دنیا کا آپ بڑے سے بڑے لوگوں کو تو ان کے پاس بظاہر راحت کے اسباب ہیں, بڑے بڑے بنگلے ہیں, ایئر کنڈیشن جو ہے کمرے ہیں ان کے, اور ان کے بستر بھی شاندار ہیں, نرما اور گدار. لیکن اس کے باوجود ایسے نرما بستروں کے اوپر ایئر کنڈیشن کمروں میں بھی ان کو نیند نہیں آتی, نیند لانے کے لیے کوئی نکالنی پڑتی. یہ بے چینی کا ایئر کنڈیشن ظاہر حال کو تو ٹھنڈا کر سکتا ہے لیکن دل کی گناہ کی وجہ سے جو بے چینی ہے اس کو دور کر سکتا نہیں. دوبارہ یہ گناہ جو ہے نا بڑی خطرناک, اپنے آپ کو اس سے بچانے کے لیے اولی فرصت میں اس سے نجات حاصل کرنا ضروری ہے. بضرور ظاہر الاسم و باطن, قرآن میں باری تعالیٰ فرماتے ہیں کہ گناہ ظاہری شکلیں جو ہے وہ بھی اور اندرونی ہر طرح اس کو آپ دور کر دیجیے, اس کو چھوڑ دیجیے. گناہ سے اپنے آپ کو بچانا, آج ہم جس ماحول میں ہیں گناہ کی جو تباہت دل و دماغ میں ہونی چاہیے وہ باقی گناہ کرتا ہے اور جو ہے اس کو یہ احساس ہی نہیں کہ میں کوئی خطرناک کام کرنے جا رہا ہوں, خطرناک اقدام کرنے جا رہا ہوں. حالانکہ استغفار المعصیت, کسی گناہ کو ہلکا سمجھنا یہ اور زیادہ خطرناک, بعض مرتبہ وہ آدمی کو کفر تک پہنچا دے گا. اس لیے ان گناہوں سے پہلی بات یہ کہ بچے اپنے آپ کو دور کرے. دوسرا یہ تھا کہ وہ ندامت یعنی دل میں یہ دکھ ہو کہ ہائے میں نے کس عظیم ذات کی نافرمانی. اور تیسرا یہ ہے انیازم ازمن جازم اللہ یعوب, ایک پختہ ارادہ کرے کبھی گناہ کو میں دوبارہ اس گناہ کا ارتکاب مجھ سے نہیں ہوگا. تو پختہ ارادہ کرے. تو ایسے لوگ بھی کہتے ہیں شیطان کو گویا ہے نا, تو جاتا ہے توبہ نہ کرنے دینے کے لیے, تو دوبارہ یہ کام کرے گا تیری توبہ کیسے ہو. دیکھو ہمارا کام ہے صرف پختہ ارادہ کرنا کہ میں مر جاؤں گا کچھ بھی ہو جائے میں یہ گناہ. جس وقت آپ توبہ کر رہے ہیں اس وقت آپ یہ پختہ ارادہ کر لیں, آپ کی توبہ مکمل ہو, گناہ معاف ہو گئے. اب اس کے بعد دوبارہ خدا نہ کرے اپنی طبیعی کمزوری کی وجہ سے, نفس کے تقاضے کی وجہ سے, شیطان کے ورگلانے کی وجہ سے, ماحول کی خرابی کی وجہ سے دوبارہ اس گناہ کا ارتکاب ہو گیا, تو وہ پہلی توبہ کے منافی, پہلی توبہ اپنی جگہ پر صحیح ہو گئی اور اس نے آپ کے اگلے گناہ کیا کر دیے تھے, معاف کر دیے تھے. اب یہ گناہ ہوا ہے توبہ, دوبارہ توبہ کر, بار بار کلکم خطاؤ وخیر الخطائین الثوابون, کلکم خطاؤ خطا کثیر الخطا. دوسرا نمبر میں تم میں سے ہر آدمی کثرت سے گناہ کرنے والا, لیکن گناہ گنہ گاروں میں بھی بہترین گنہ گار کون ہے؟ خیر الخطائین التوابون, تواب ہے کثیر التوبہ, توبہ بھی کثرت. گناہ ہوتے ہیں مایوس ہونے کی ضرورت, آدمی شیطان جو ہے وہ یہ مایوسی ڈالتا ہے کہ تو کس مجھ سے توبہ کرتا ہے اور تم نے اتنے سارے گناہ کر ڈالے, اتنی ساری نافرمانیاں کی, اب تیری توبہ کیسے قبول ہوگی. یہ تو شیطان کا دھوکا بیچ میں آتا ہے. حدیث قدسی ہے اور حضور باری تعالیٰ کا قول نقل کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ابن آدم تو زمین سے لے کر آسمان تک کی فضا جو ہے گناہوں سے بھر کر کے لے کر کے آئے گا, میں اس سے زیادہ رحمت لے کر تجھ سے ملوں گا. اللہ کی رحمت کے سامنے ہمارے گناہوں کی کوئی حیثیت, اس کو کوئی پرواہ. حضرت ڈاکٹر عبدالحیث صاحب عارفی رحمۃ اللہ علیہ کسی نے جو ہے عرض کیا کہ حضرت اتنے سارے گناہ میرے تو ہیں کہ بس کیسے معاف ہوں. صدر نے فرمایا دیکھو کہ کراچی شہر ہے, لاکھوں کی آبادی ہے اور کراچی شہر کا سارا جو ہے پیشاب پاخانہ, یہ سارے جتنے بھی ہیں اس کی یہ پاخانہ لے جانے والی لائنیں وہ سب جاتی ہیں کہاں, وہ ہے عرب کے اندر, عربی سمندر کے اندر گرتی ہیں. اب سمندر کی ایک موج آتی ہے کہ لاکھوں کی آبادی والے شہر کے سارے پیشاب پخانے کہاں گیا پتہ نہیں, اور اس سمندر کے کو وہ ناپاک کر سکتا نہیں, ایک موج اس کا معاملہ نمٹا دے. تو اللہ تعالیٰ کے ذریعہ رحمت کی موج سارے انسانوں کے گناہوں کو ختم کرنے کے لیے کافی ہے. آدمی کو یہ سوچنا نہیں ہے کہ میرے گناہ اتنے زیادہ ہیں میرا کیا ہوگا, نہیں, بلکہ آدمی اللہ تعالیٰ سے, یہ حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بندہ جب گناہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ جو ہے اپنا ہاتھ بڑھاتے ہیں تاکہ اپنا رات میں اللہ اپنا ہاتھ بڑھاتے ہیں تاکہ دن کا گنہگار توبہ کر لے, اور دن میں اللہ تعالیٰ اپنا ہاتھ بڑھاتے ہیں تاکہ رات کا گنہگار توبہ کر لے, یہاں تک کہ سورج مغرب کی طرف سے طلوع ہوگا. مغرب طرف سے سورج جب طلوع ہوگا تب توبہ کا دروازہ بند ہوگا, اس سے پہلے توبہ قبول ہو جتنے بھی گناہ کیے ہو. اس لیے بلکہ توبہ کے متعلق حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ کی روایت یہ ہے کہ بندے سے توبہ کرنے سے اللہ تعالیٰ اتنا خوش ہوتا ہے, اتنا خوش ہوتا ہے کہ جیسے ایک آدمی جو ہے سفر پر نکلا اونٹ کے ساتھ اونٹ پر, اور سارا اس کا کھانا پینا اور ساری ضروریات اونٹی کے اوپر لدی ہوئی ہے, اور ایک ایسے بے آب و گیا بیابان کے اندر ایک جگہ پر ٹھہرا, اونٹ کو کھولا اور آرام کے لیے لیتا, اور سو کر آنکھ جب کھلی تو دیکھا کہ اونٹ گائی. اب اس بے آب و گیا میدان کے اندر صحرا کے اندر کوئی اور جو ہے زندگی کا سامان موجود تھی, اس نے تلاش کیا لیکن نہیں ملا, مایوس ہو کر کے دوبارہ اس درخت کے نیچے آ کر یہ سوچ کر کے لیٹ گیا اب تو موت مجھے آ جائے. آنکھ لگی, تھوڑی دیر کے بعد آنکھ کھلی تو دیکھا کہ وہ وہاں موجود ہے. تو یہ دیکھ کر کے مارے خوشی کے وہ کہتا ہے اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے کہ اللہ تو میرا بندہ میں تیرا رب, کہنا تو یوں چاہیے تھا کہ اللہ تو میرا رب اور میں تیرا بندہ, لیکن خوشی کی غلبے میں اس کی زبان قابو میں نہیں رہی اور بے قابو ہو کر تو یوں کہہ رہا ہے. تو دیکھو اس آدمی کو اپنے اس اونٹ کے پانے پر جو خوشی ہوئی, جب کوئی بندہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کر کے اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا اس سے زیادہ خوشی ہوتی. آپ اندازہ لگاؤ اللہ تعالیٰ کی کیا ضرورت ہے ہماری, وہ تو مستغنی ہے, اس کو کوئی ضرورت نہیں, لیکن اس کے باوجود بندہ جب توبہ کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے اللہ تعالیٰ اتنا خوش ہوتا ہے. بہرحال یہ ضرورت ہے کہ ہم اپنے گناہوں کا احساس کریں. بات یہ میں عرض کر رہا تھا کہ پختہ ارادہ کریں کہ میں آئندہ یہ گناہ نہیں کروں, آئندہ پھر ہو جانا ایک پختہ ارادے کے منافی. اور ایک چوتھی شرط بھی لگائی گئی ہے, کسی گناہ کی وجہ سے اگر کسی بندے کا حق ضائع ہوا ہے تو اس کو بھی ادا. بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ اس سے کسی کا کوئی حق ضائع نہیں ہو, جیسے کسی نے شراب پی, زندگی بھر شراب پیتا رہا, شراب پینے کی وجہ سے بندے کا کوئی حق ضائع نہیں ہوا. اب جب یہ توبہ کرے گا تو تین کام ہی کافی اس کے لیے, یہی تین جو بتلائے کہ وہ گناہ چھوڑ دے, اپنی ندامت کو اس کو آئندہ نہ کرنے کا اس کا ارادہ ہو کیونکہ نہ کر. لیکن اگر کسی بندے کا کوئی حق اس سے متعلق, لوگوں کے پیسے کھائے ہیں, لوگوں کی غیبت کی ہے, لوگوں پر تہمت لگائی ہے, لوگوں کو ستایا ہے, تو جہاں ان تینوں چیزوں کے ساتھ ایک چیز یہ بھی ہے کہ جو صاحب حق ہے اس کا حق ادا کرے, اس سے معافی دے, تب یہ توبہ مکمل ہوگی. تو بہرحال یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع دیا ہے اور ہم اسی لیے حاضر ہوئے ہیں. ہم نے چہرے تنہائیوں میں بہت اپنے اپنے اعمال کا استحضار کریں, اعمال کا سوچیں اپنی پچھلی زندگی کے اوپر, اور جو گناہ ہم سے ہوئے ان گناہوں سے سچی پتی توبہ کر کے آئندہ اپنی زندگی کو اللہ کے حکم کے مطابق استوار کرنے کا پختہ عزم کریں. انشاءاللہ شاء اللہ یہ ماحول بھی ماحول کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے یہاں جلدی اس کی توفیق ہوتی ہے, نیکی کا ماحول بھی آدمی کو توبہ کے لیے ادا کرنے والا ہوتا ہے. بہرحال اس کا اہتمام کریں تاکہ ہماری یہ جو راہ سلوک کی ابتدا ہے وہ پہلا قدم صحیح پڑے, اس کے بعد آگے اس سے مرا گیا. جیسا میں کہا کرتا ہوں بیت ہونے والوں کو کہ بھائی ہماری تو توبہ ہی ابھی صحیح ہے, ہماری تو توبہ ہی ابھی مکمل نہیں ہے, اس لیے کہ توبہ مکمل اس وقت ہوگی جب یہ اصحاب حقوق ہیں ان کے حقوق بھی ادا کر دیے جائیں. खाली इन तीन कामों से नहीं, किसी को सताया है तो जब तक के उसको राजी न कर लिया जाए वहां तक तौबा मुकम्मल नहीं होगी, हमारी तो तौबा ही मुकम्मल नहीं होगी। और उसके साथ हमारा हाल यह है कि कहीं जरा सी इबादत कर लेते हैं तो हमारी तबीयत के अंदर उजब और फिक्र पैदा हो जाता है, किसी को खातिर में लाते नहीं, ये समझने लगते हैं कि सबसे बड़ा कोई इबादत गुजार नहीं। सबसे बड़ी इबादत यही है कि आदमी अपने आप को गुनाहों से बचाए। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चंद बातें सिखलाई थी। पहली बात थी इत्तकिल महारिम तकुन आबदन, अल्लाह ताला ने जिन चीज़ों को हराम करार दिया है उनसे बचो, तुम सबसे बड़े इबादत गुजार। सबसे बड़ी इबादत गुनाहों से बचना, ये बहुत अहमियत रखता है। नेकी के काम एक आदमी सलात तस्बीह पढ़ ली, कुरान की तिलावत कर ली, माहौल की बरकत से ये हो जाता है, कर लेता है, लेकिन गुनाहों से बचने पर मुदावमत करना ये जो है बड़ी अहमियत का हामिल है। जरूरत है कि उसकी तरफ तवज्जो की जाए। अल्लाह तआला हम सबको इस